بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام, موجودہ دنیا میں اگر آپ مسلمانوں پر اٹھنے والے سب سے بڑے اعتراض کا جائزہ لیں تو مغربی دنیا ہو یا مشرق میں رہنے والے وہ لوگ جو اس دور کی حرکیات, سماجیات اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے, سب سے پہلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ مذہب اسلام جو ریاست کا تصور دیتا ہے وہ موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں, اور جو چیزیں عالمی سطح پر مان لی گئی ہیں اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست ان کے مطابق قائم نہیں ہو سکتی. دین اسلام کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو وہ کیا مثبت ہدایات ہیں جو حکمرانوں کو دی گئی ہیں؟ اس کو ہم نے بہت تفصیل سے جانا تھا, لیکن آج اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد وہ تصویر کیا سامنے آتی ہے حکومت کے ان عملی اقدامات میں جو مذہب اسلام کی ہدایات کی تکمیل میں سامنے آتی ہیں. اس بحث کو آگے بڑھائیں گے. اس مسابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسلام اور ریاست, ایک جوابی بیانیہ آپ نے ریاست کے حوالے سے, مذہب میں جو ریاست سے متعلق ہدایات ہیں ان پر بہت گفتگو کی ہے, آپ کا ایک آرٹیکل بھی ہے. میں اس کا ایک نہایت ہی مختصر سا حصہ پڑھ کے پہلا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس سے بالعموم نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ تعبیر مغالطہ انگیز ہے, اس لیے کہ اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں حکومت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کے تمام احکام ریاست کی طاقت سے لوگوں پر نافذ کر دے. درا حال ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ حق کسی حکومت کے لیے ثابت نہیں ہے. اسلامی شریعت میں دو طرح کے احکام ہیں, ایک جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں اور دوسرے جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں. وہ احکام ہیں کیا, ایک ایک کر کے ان کو زیر بحث لائیں گے, لیکن آج کی نشست کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے کہ شریعت کے اندر بعض احکام کا مخاطب فرد ہے اور بعض کا نظم اجتماعی ہے, دو پہلوؤں سے مجھے بتائیے گا کہ یہ معلوم کیسے ہوا؟ چونکہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں تو احکام ایک تسلسل سے ایک ہی قوم کو مخاطب کر کے دیے جا رہے ہیں. یہ تقسیم کہ آپ سے پہلے بھی صاحبان علم نے کی ہے اور پھر اس کے بعد اگر اس تقسیم کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو مذہب کا جو پورا مقصد یا اورینٹیشن ہے وہ کیسے متاثر ہوتی ہے؟
یہ تقسیم ہمیشہ سے رہی ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں احکام ہیں جو موقولاً الی السلطان ہیں.
اچھا,
یعنی یہ ریاست سے متعلق ہیں یا حکومت سے متعلق ہیں. پرانے زمانے میں ریاست اور حکومت کی تقسیم اس طرح واضح نہیں تھی جس طرح کہ اب ہو گئی ہے. اگرچہ میں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو دیکھتا ہوں تو وہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو تعبیریں الگ الگ ہیں. الجماعت اور السلطان کی تعبیر ریاست کے لیے ہے, یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی. اس کو بعض جگہوں پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے السلطان سے تعبیر کیا ہے اور بعض جگہوں پر الجماعت سے تعبیر کیا ہے. اسی میں ہمارے زمانے میں بعض مفکرین کو یہ بڑی غلطی لگی کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں التزام جماعت کا حکم دیتا ہوں, تو انہیں خیال ہوا کہ ہم اب ایک جماعت بنائیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. عربی زبان میں اور خاص طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ الجماعت کا لفظ پارٹی کے لیے یا جس معنی میں ہم اردو میں جماعت کہتے ہیں اس میں استعمال ہی نہیں ہوتا.
اچھا,
یہ نظم اجتماعی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کی حکومت, مسلمانوں کی سیاست اگر کسی جگہ فی الواقع ایک منظم شکل اختیار کر گئی ہے اور انہوں نے ایک باقاعدہ طریقے کا نظم ایک خطہ ارض میں بنا لیا ہے تو اس کو الجماعت بھی کہا جاتا ہے, اس کو السلطان بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب مسلمانوں کے ہاں خانہ جنگی ہوئی اور سوا چار سال تک خانہ جنگی کی صورتحال رہی اور اس کے بعد سیدنا معاویہ کے معاملے میں ایک اتفاق ہو گیا تو اسے صحابہ کرام کی طرف سے عام الجماع کہا گیا. یعنی گویا مسلمانوں کا نظم اجتماعی بحال ہو گیا ہے, مسلمانوں کی ریاست کا نظم اسی صورت پر آ گیا ہے جو اس کے لیے ابتدا میں اختیار کی گئی تھی. تو اس ریاست کے اندر جو بھی آپ قائم کریں گے, وہ آج کے زمانے کی ریاست ہو, قدیم ریاست ہو, سلطنتوں کی صورت کی ریاست ہو, آج کے زمانے کی قومی ریاست ہو, نیشن سٹیٹ ہو, اس میں بہرحال حکومت بنائیں گے لوگ. تو جو حکومت بنائی جاتی ہے اور جو اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کا مخاطب کون ہے؟ تو دین میں تمام احکام جو ہیں ان کا مخاطب اصلاً فرد ہی ہے. یعنی دین ایک فرد کو خطاب کرتا ہے. پورے دین کے کانٹینٹ میں آپ قرآن مجید کو دیکھیے, آپ حدیثوں کو دیکھیے, کسی جگہ پر بھی کسی حکومت یا ریاست کو خطاب نہیں کیا گیا، افراد کو خطاب کیا گیا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، وہ روزے رکھیں، ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ حج کے لیے جائیں، وہ عمرے کے لیے جائیں، اسی طرح تطہیر بدن کے احکام دیے گئے ہیں، تطہیر خورونوش کے احکام دیے گئے ہیں، یہ سارا دین اصلاً فرد ہی کو مخاطب کر رہا ہے. لیکن بعض احکام یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے ان کے اسلوب سے، ان کے سیاق سے، کہ وہاں مسلمانوں کی جماعت مخاطب ہو گئی ہے. جیسے جب یہ کہا جائے گا کہ تم جہاد کے لیے نکلو، تو یہ حکم تو فرد کے لیے نہیں ہو سکتا. جب یہ کہا جائے گا کہ تم جس صورت میں بھی ہو ان لوگوں کی مدد کے لیے باہر آؤ، اور اگر تم نے کوئی معاہدات کیے ہوئے ہیں تو اس میں یہ حدود ہوں گے، باقی تمہیں چاہیے کہ تم ایمان والوں کی مدد کرو اگر ان کو اپنی جگہوں پر ستایا جا رہا ہے. تو یہ اسلوب خود بالکل واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی جماعت مخاطب ہے، سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے. اسی طرح جرائم کی سزائیں جب قرآن بیان کرتا ہے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. یعنی جب مسلمانوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم اس موقع کے اوپر زانی کو 100 کوڑے مارو، وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کے بعد یہ کہ وہاں مسلمانوں کا ایک گروہ بھی موجود ہونا چاہیے، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس کے بعد یہ ہدایات ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہیں. بعض ایسے احکام بھی ہیں جن کے لیے یہی تعبیر آپ کی قدیم فقہ میں اختیار کی گئی اور کہا گیا کہ یہ فرض کفایہ ہیں. تو یہ فرض کفایہ کی اصطلاح کب استعمال ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر فرد پر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی جماعت کو ایک حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اتنے لوگ جب اس حکم پر عمل کر لیتے ہیں کہ حکم کا منشا پورا ہو جائے، جیسے جنازہ پڑھنا ہے، جیسے جمعہ اور عیدین کا اہتمام کرنا ہے، تو لوگوں پر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے.
ٹھیک.
تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جن میں عبادات کی نوعیت کی چیزیں بھی ہیں، جیسے میں نے جنازے کی مثال دی. اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق مثال کے طور پر حدود سے ہے یا جہاد سے ہے، تو یہ موقول الی السلطان کہلاتی ہیں ہمارے ہاں. یعنی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو عام آدمی کے لیے نہیں ہیں، عام آدمی ان کا مخاطب ہی نہیں ہے، عام آدمی کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. یہ در حقیقت مسلمانوں کی جماعت کو خطاب کر کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کی جماعت، ظاہر ہے ساری کی ساری جماعت تو مخاطب نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ کسی نظم کی صورت دینا ہوتی ہے، اور وہ نظم جب بنتا ہے تو وہ حکومتی کی صورت میں بنتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ تعبیر اختیار کر لی گئی، یہ موقول السلطان ہے. یعنی یہ وہ احکام ہیں جو ریاست، نظم اجتماعی، مسلمانوں کی حکومت سے متعلق ہیں، انہی کو انہیں انجام دینا چاہیے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی نادر بات کہہ رہا ہوں، ہمارے دین میں بالکل اسی طرح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کوئی دین کا حکم بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بتاؤ کہ کس نے ہمیں روکا ہے، یہ آپ بتائیے کس نے آپ کو اجازت دی ہے، کس نے آپ کو حکم دیا ہے،
اچھا
کس نے آپ کے لیے راستہ کھولا ہے. یہاں تو آپ کو بتانا ہے یہ. یعنی روکنے کو تو میری آزادی ہے، میری حرمت ہے، میری جان، میرا مال، میری آبرو بحثیت ایک فرد کے، آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کر کیسے سکتے ہیں؟ تو جس وقت آپ مجھ پر کوئی چیز نافذ کریں گے تو آپ میری آزادی کے خلاف اقدام کریں گے، آپ میری حریت کے خلاف اقدام کریں گے، آپ میری ذات کے خلاف اقدام کریں گے. میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو آپ میری جان کے خلاف اقدام کریں گے، مال کے خلاف کریں گے، آبرو کے خلاف کریں گے، اس کے سوا آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو حرمت حاصل ہے. اب اس حرمت کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو سند آپ کو پیش کرنی ہے، اس کے لیے فرد کو کچھ نہیں کہنا، آپ کو بتانا ہے کہ اللہ نے کہاں آپ کو یہ ہدایت کی ہے، کہاں اذن دیا ہے، کہاں اس کا پابند کیا ہے کہ فلاں آپ کام کریں. اس بنیاد پر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نفاذ شریعت کی اصطلاح مغالطہ انگیز ہے. اصل میں اصطلاح کیا ہونی چاہیے، تعبیر کیا ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سب لوگ شریعت پر عمل کریں. یعنی عام لوگوں کو جو احکام دیے گئے ہیں ان پر وہ عمل کریں، اسی طرح عام لوگوں کو ان کی مختلف حیثیتوں سے جو احکام دیے گئے ہیں، کسی کو باپ کی حیثیت سے، کسی کو بیٹے کی حیثیت سے، کسی کو شوہر کی حیثیت سے، کسی کو بیوی کی حیثیت سے، کسی کو ایک کاروبار کرنے والے کے طور پر، ان پر وہ عمل کریں گے، وہ بھی اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں. اور وہ احکام جو مسلمانوں کے معاشرے کو دیے گئے ہیں اور اس طرح گویا بالواسطہ طور پر حکومت کو دیے گئے ہیں، ان پر حکمران عمل کریں گے. تو یہ تقسیم آپ سے آپ پورے دین کے اندر واقع ہو گئی ہے. اس لیے میرے نزدیک جب نفاذ شریعت کہا جاتا ہے تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں حکمرانوں کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ اب وہ یہ طے کریں گے کہ دیکھیں آ کر کہ میں نے حج کر لیا یا نہیں کر لیا, یہ دیکھیں آ کر کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے, یہ دیکھیں آ کر کہ میں نے فلاں فلاں دین کے حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا. یہ حق ہمارے دین میں کسی کو نہیں دیا گیا. انسانوں کی حریت اور آزادی اور ان کی جان اور مال اور آبرو کی حرمت کو ہمارے دین میں حفاظت حاصل ہے, اس لیے کوئی اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اور نہ ان چیزوں کو حکم دے سکتا ہے. ان میں فرد فیصلہ کرتا ہے. حکومت کو, حکمرانوں کو, ارباب حل و عقد کو ان احکام پر عمل کرنا ہے جو انہیں دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے صحیح تعبیر کیا ہوگی, شریعت پر عمل کرنا, نہ کہ شریعت نافذ کرنا.
ٹھیک. اچھا صاحب, یہ نقطہ آپ نے واضح کیا, اس میں ایک ضمنی پہلو میں چاہوں گا آپ سے اس پر بھی کچھ توضیح مزید کا تقاضا کروں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ دو احکام ہیں, ان کے جو مخاطبین ہیں وہ الگ الگ ہیں, ان کی ذمہ داری تھی, لیکن اگر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور کسی شخص نے اٹھ کر اگرچہ وہ حکم کا مخاطب نہیں تھا اس پر عمل کر دیا ہے تو حکم تو بارکف شریعت ہی کا تھا. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مثلا ایک شخص مباح الدم ہو گیا, اس کا خون ہدر ہے, وہ اس قابل ہے کہ اب اس پہ سزا کا نفاذ ہو, حکمرانوں کی ذمہ داری تھی, انہوں نے نہیں کی, لیکن کوئی شخص اٹھ کے وہ فریضہ انجام دے دیتا ہے تو بارکف عمل درآمد تو شریعت ہی کی منشا پر ہوا, ہو کسی دوسرے شخص,
یہ شریعت کا منشا ہی نہیں تھا. شریعت نے اس معاملے کو فرد سے متعلق ہی نہیں کیا تھا. اس نے جب قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو اس نے خود شریعت کے حدود سے تجاوز کیا ہے. کوئی آدمی شریعت پر جب عمل کرے گا تو شریعت سے اذن لے گا. تو شریعت نے یہ اذن کہ فلاں حد ہے, فلاں سزا ہے, اس کے نفاذ کا اذن سوسائٹی کو دیا ہے, معاشرے کو دیا ہے, نظم حکومت کو دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں معاشرے کو دیا ہے, جب ہم کہتے ہیں جماعت کو دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی بحثیت مجموعی جو حیثیت بنتی ہے جس کو آپ نظم اجتماعی سے تعبیر کر سکتے ہیں, اس کا ظہور حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے. یہی چیز دین میں طے ہے, یہی ہماری فقہ میں طے ہے, یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں طے ہے, یہی خلفائے راشدین نے سنت قائم کی اس میں طے ہے. ہر جگہ یہ بات بالکل اتفاق کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ جو احکام, جو ہدایات جماعت کو دی گئی ہیں, فرد کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ادنا درجے میں بھی حد سے تجاوز کرے. اگر کسی نے جہاد کا اعلان کرنا ہے تو یہ حکمران ہے جس کو یہ اعلان کرنا ہے. اگر کسی کو سزا دینی ہے تو یہ حکمران کا کام ہے وہ یہ کرے. بالکل اسی طریقے سے جمعہ کے ممبر کو, عیدین کے ممبر کو حکمرانوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے. تو جو چیزیں دین میں, شریعت میں حکمرانوں کے ساتھ خاص ہیں, ان پر میں یا آپ عمل کریں گے تو دین کے خلاف اقدام کریں گے, خدا کی ہدایت کی خلاف ورزی کریں گے. اور جن چیزوں کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ان میں ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں, ان میں کسی حکمران کو, کسی ارباب حل وقت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ ہم پر کسی چیز کا نفاذ کریں. آگے
ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا, یہ جو احکام نظم اجتماعی کو دیے گئے ہیں, ظاہری بات ہے جب نظم اجتماعی کو دیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے, شریعت کا مقصد ہے, ان لوگوں کو دیے گئے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کروائیں تو ان حکم کی جو منشا ہے وہ بھی حاصل ہو. اگر اس کو ہٹا کر فرد کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے تو حکم کی جو منشا ہے وہ بھی تو یقیناً مجروح ہونی چاہیے, تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟
حکم کا منشا تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے, یعنی فساد پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد تو ہر چیز درم برم ہو جائے گی. یعنی ہر آدمی اگر اپنے ہاتھ میں کوڑا پکڑ کر باہر نکل آئے اور اپنے طور پر تحقیق کرنا شروع کر دے کہ کس کس نے بدکاری کی ہے یا کون کون چور ہے, تو اس کے بعد تو کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی, کوئی نظم باقی نہیں رہے گا. فساد, اختلال, پوری سوسائٹی بالکل درم برم ہو کے رہ جائے گی. اس کا حق کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ بڑی بے ضرر سی چیز تھی ہمارے ہاں کہ جمعہ کا ممبر علماء کے پاس چلا گیا اور آپ دیکھیں کہ اس سے کیا فساد پیدا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں مسجدیں فرقوں کے مراکز بن کے رہ گئیں. اب وہ مسجدیں خدا کی مسجدیں ہی نہیں رہیں. ان میں سے کوئی مسجد اہل حدیث کی ہے, کوئی دیوبندیوں کی ہے, کوئی بریلویوں کی ہے, کوئی حنفیوں کی ہے, کوئی شافعیوں کی ہے. وہ مسجدیں ہی بالکل صفحہ ہستی سے ختم ہو گئیں کہ جن کو اللہ کے گھر اور اللہ کی مسجد کہہ کے آپ جا سکیں. آپ جب بیت اللہ میں جاتے ہیں یا اسی طرح ان ملکوں میں جاتے ہیں کہ جہاں دین کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے, تو وہاں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد جس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہ مسجد فلاں اور فلاں فرقے کی ہے یا فلاں اور فلاں گروہ کی ہے؟ ہم نے دیکھا, ملیشیا میں 10 سال تک میں رہا ہوں, کسی مسجد کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ فلاں کی مسجد ہے یا فلاں کی مسجد ہے. آپ جس وقت خلیج کے ممالک میں جاتے ہیں, کوئی خیال بھی نہیں ذہن میں آتا کہ ہم جس مسجد میں جا رہے ہیں وہ فلاں فرقے یا گروہ کی مسجد ہے. تو مسجدوں کے بارے میں جو دین میں حکم دیا گیا تھا, جب ہم نے اس کی خلاف ورزی کی, جمعے کے ممبر کے بارے میں, عیدین کے ممبر کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا, جب ہم نے اس کی خلاف ورزی کی, تو اس کے نتیجے میں فرقہ بندی اپنی اساسات میں محکم ہو گئی, سوسائٹی کے اندر مذہبی تفریق اپنی آخری حد میں چلی گئی, اور وہی مسجدیں جن کو خیر پھیلانا تھا, جن کو دعوت پھیلانی تھی, جن کا اصلی منصب یہ تھا کہ وہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں, وہی مسجدیں فساد کے گڑھ بن کے رہ گئیں.
ٹھیک ہے, ہم صحیح نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا کہ جب حکم کے جو مخاطبین ہیں ان سے ہٹ کے اس پہ عمل کیا جائے تو کیا وہ خرابی جو پیدا ہوتی ہے. میں اب آتا ہوں ان تمام احکام کی طرف جو ترتیب سے آپ نے درج کیے اپنے اس مضمون میں بھی, کہ جو دوسری طرح کے احکام میں نظم اجتماعی کو دیے, ایک ایک حکم پہ چاہوں گا کچھ وضاحت ہو, کچھ جو ضمنی توضیح اشکالات ہوں بھی پیش کی جائیں. سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے, قانون اور ریاست کی سطح پر ان کے بڑے اور چھوٹے شریف و وضی کے مابین کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا, ان کے جان و مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہوگی, یہاں تک کہ حکومت ان کی رضامندی کے بغیر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی ان پر عائد نہیں کر سکتی. پہلا سوال اس حوالے سے میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ جو تعبیر آپ نے یہاں پر اختیار کی کہ حکمرانوں کی رعایا نہیں بلکہ برابر کے شہری ہوں گے, ہمارا جو پورا ماضی کا علم ہے جو مذہب کو سمجھتا ہے وہاں تو ہمیں ہر جگہ ملتا ہے کہ جی مسلمان حکومت ہے, ریاست ہے, اس میں مسلمان شہری ہیں اور غیر مسلم ہیں وہ اہل ذمہ ہوں گے, ان سے کوئی معاہدے ہوں گے, سیکنڈ گریڈ سٹیزن کی بات کی جاتی ہے, کچھ قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں. تو آپ نے یہ جو بات اخذ کی اس نقطہ نظر سے کیسے مختلف ہے اور کیوں مختلف ہے؟
وہ جو کچھ پیچھے ہوتا رہا ہے اس کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ فتوحات کا زمانہ تھا. جب آپ کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں تو آپ فاتح ہیں, فاتح کی حیثیت سے آپ کو ایک امتیاز حاصل ہے. یہ تو جب تک برطانیہ عظمیٰ کی حکومت قائم تھی ہمارے ہندوستان میں تو یہاں بھی یہی صورتحال تھی, وہ حکمران تھے اور ہم ان کی رعایا تھے. لیکن اسلام نے کیا ہدایت کی ہے؟ تو اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ یہاں کوئی حکمران نہیں ہے, کوئی رعایا نہیں ہے, سب کے سب جو ان شرائط کو پورا کر دیتے ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے بیان ہوئی ہیں, تو فإخوانکم فی الدین, وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں, ان کو بالکل برابر کی حیثیت حاصل ہے. یہ تو مسلمانوں کے بارے میں قرآن مجید کی صریح نص ہے. اب اس کے بعد یہ کہ کسی جگہ پہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں تو اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے. تو قدیم زمانے میں تعلق کی نوعیت یہ تھی کہ فاتحین تھے اور مفتوحین تھے. پہلے مرحلے میں مسلمان فاتحین تھے بہت سی جگہوں کے اوپر اور غیر مسلم مفتوحین تھے, پھر غیر مسلم آ کے فاتحین ہو گئے اور مسلمان مفتوحین ہو گئے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی صدی ڈیڑھ صدی ایسی گزری ہے کہ جس میں مسلمان ہر جگہ مفتوح قوم کی حیثیت اختیار کر گئے تھے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر مسلمانوں کی حیثیت ایک مفتوح قومی کی ہے. تو اگر تو فاتح اور مفتوح کا تعلق ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ برابری کی سطح کا تعلق نہیں ہو سکتا, وہ پھر بادشاہ اور رعایا ہی کا تعلق ہوگا, حکمران اور رعایا کا تعلق ہوگا. لیکن آج کے زمانے میں ہم چونکہ نیشنل سٹیٹ میں جی رہے ہیں, قومی ریاستیں ہیں, یہ اس اصول پر بنی ہے کہ یہ خطہ ارض ہے, مثال کے طور پر پاکستان, یہ افغانستان, یہ عراق, یہ شام, یہ خطہ ارض ہے جس میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں, اور برابر کے شہریوں کی حیثیت سے خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا رنگ مختلف ہے, وہ بہرحال انسان کی حیثیت سے اور شہری کی حیثیت سے برابر ہیں اور ان کو یہی حیثیت دی جائے گی. تو موجودہ زمانے میں جب قومی ریاست بن گئی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز لوٹ آئی کہ جس میں اب کوئی تفریق مذہب رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی. آج آپ فتوحات کے دور کو واپس لے آئیں تو پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جو قدیم زمانے میں تھی. تو فتوحات کے زمانے میں تو فاتح اور مفتوح کا تعلق ہوتا ہے, لیکن نیشنل سٹیٹ اس اصول پر نہیں بنائی جاتی.
اچھا, ہم سے جب آپ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا اصول تو امرم شورہ بینہم ہے اور اسی کی بنیاد پر حکومت وجود پذیر ہوگی, ہم نے تفصیل سے اس پہ بات بھی کی تھی, تو پھر اب یہاں پر یہ شرط لگا کر بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے حکمرانوں کی رعایا نہیں ہے؟ اگر جمہوریت دین کا تقاضا ہے تو پھر تو ہر شہری جو ہے وہ رعایا نہیں ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. تو اگر وہ اصول موجود ہے تو پھر یہ صرف تخصیص مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہے؟
اللہ کا دین تو مسلمانوں ہی کو خطاب کرے گا, یعنی کوئی دین دوسروں کو خطاب نہیں کرتا, کرنا بھی نہیں چاہیے اس کو. سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے سارے انسان زیر بحث آتے ہیں, لیکن جب آپ دین پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو دین اپنے ماننے والوں کو مخاطب کرتا ہے, یعنی وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دے گا, دین اپنا ایک پیغام پہنچائے گا, وہ کوئی بدھ ہو سکتا ہے، کوئی مسیحی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی ہو سکتا ہے، کوئی ہندو ہو سکتا ہے، اس کو وہ پیغام دے گا، وہ پیغام اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو اب وہ دین کے احکام کا مخاطب ہے۔ تو ہمارے دین میں اگر امرہم شورا بینہم کہا گیا تو مسلمانوں کے درمیان حکومت کیسے قائم ہوگی اس کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر فاخوانکم فی الدین کا حکم دیا گیا ہے تو مسلمان آپس میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے۔ باقی قوموں کے ساتھ ہمارے معاملے کی کیا نوعیت ہوگی، میں نے عرض کیا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس صورتحال میں ہیں۔ یعنی اگر فاتح اور مفتو کا تعلق ہے، میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ فاتح ہو کر دوسروں کو مفتو بنانا اس کا جواز ہے یا نہیں، لیکن جس وقت تعلق فاتح اور مفتو کا ہوگا تو لازمی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ پھر دوسرے لوگ، یعنی اگر کوئی نسل فاتح ہے، اگر کوئی مذہب فاتح ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو مفتو کی حیثیت سے دوسرے درجے ہی میں رکھے گا اور ان کی حیثیت رعایا ہی کی ہوگی۔ آج کے زمانے میں بالکل یہی صورتحال ہے۔ اس وقت دیکھیے کہ جن ملکوں میں بادشاہت ہے ان ملکوں میں لوگ برابر کے شہری نہیں ہیں، وہاں کوئی ایک خاندان ہے جو حکومت کر رہا ہے، وہ خاندان کسی زمانے میں اس علاقے کو فتح کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر چکا ہے۔ تو یہاں اب لوگ برابر نہیں ہوتے سارے کے سارے، یہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں لازمی طور پر یہ تفریق پیدا ہوگی کہ حکومت اس خاندان کی ہے، حکومت اس گروہ کی ہے، حکومت اس جماعت کی ہے۔ تو فاتح اور مفتوح کا تعلق پیدا ہوتا ہے جب حکومت تلوار کے یا بندوق کے زور پر قائم ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے اندر جو بھی حکومت بنے گی وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر بنے گی۔ دوسروں کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کرنا ہے اس کا تعلق سیاسی حالات سے ہے۔ اگر فتوحات کا زمانہ ہوگا تو رعایا کا تعلق ہوگا، اور آج قومی ریاستوں کا معاملہ ہے تو سب برابر کے شہری۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس نقطے کو۔ یہاں یہ بھی ذرا واضح کیجیے گا کہ دینی لحاظ سے یہ تفریق تو آپ نے بتائی کہ اگر فتوحات کا معاملہ ہے تو جو دنیا کا عرف ہے اس لحاظ سے معاملات ہوتے چلے آئے ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں، لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ دینی لحاظ سے غیر مسلم اور مسلمان ایک ریاست کے برابر کی سطح کے شہری نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ نیشن اسٹیٹ میں بھی نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی دینیاتی بنیاد قرآن و سنت میں موجود نہیں
ہے؟ ایسی کوئی چیز موجود نہیں، یعنی اس کا تعلق تو سیاسی حالات سے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے کہ 1947 سے پہلے ہماری حیثیت کیا تھی، ہم ہوں، ہندو ہوں، بر صغیر کی جتنی اقوام تھیں، خواہ وہ مسیحی ہوں جو یہاں بستے تھے، وہ سارے کے سارے محکوم تھے، ایک دوسری قوم ان کے اوپر حکومت کر رہی تھی۔ یہی معاملہ تمام بادشاہتوں میں ہوتا ہے، یعنی وہاں کوئی ایک خاندان حکومت کر رہا ہوتا ہے، کوئی فرد حکومت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایک گروہ یا جماعت حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو چیز بھی ہوگی وہاں فاتح اور مفتو کا تعلق پیدا ہوگا۔ تو فاتح اور مفتو کے تعلق پر الگ سے بحث کرنی چاہیے کہ اس کا جواز ہے یا نہیں ہے، لیکن جہاں فاتح اور مفتو کا تعلق ہوگا وہاں لوگوں کے مابین اور حکمرانوں کے مابین بھی رعایا کا تعلق بنے گا، اور جہاں پر لوگ برابر کی سطح پر ہوں گے، جیسے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان فاتح اور مفتو کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، ان کو لازماً امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر ہی اپنا نظم قائم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قومی ریاست یا نیشن اسٹیٹ میں بنیادی میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ خاص خطہ ارض میں رہنے والے لوگ برابر کے شہری ہیں، وہ اپنی پیدائشی سے یہ حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا کسی رنگ، کسی نسل کی بنیاد پر اور کسی مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ نیشن سٹیٹ کے تصور پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، یا فتوحات پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن جب آپ ایک تصور کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کی کرونریز کو ماننا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مذہب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو اپنی اصولی ہدایات کے سوا زمانے کے عرف سے غیر متعلق نہیں کرتا، یعنی دنیا کے اندر جو عرف قائم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے معاملات ہوتے ہیں۔ جب وہ معاملات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو مذہب آپ کو یہ بتائے گا کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے، کیا اخلاقی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں سیاسی معاملات، معاشی معاملات اصلاً دنیا کے عرف پر چلتے ہیں۔
ہم سب اسلامی ریاست میں عملی اقدامات کی وہ کیا تصویر بنتی ہے کہ کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں، جو آپ نے اپنے آرٹیکل میں بیان بھی کیا۔ آپ نے اس پہ ایک اور نقطہ لکھا کہ ریاست کے حکمران اپنی مسلمان شہریوں سے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے وقت پہ زیر بحث بھی آئے گی، لیکن یہ مجھے بیان کیجیے گا، یہ بات جب ایک عام آدمی سنتا ہے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر پوری کی پوری ریاست کا نظم اور سب کچھ ٹیکسیشن کے اصولوں پر ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی اسلامی ریاست بنتی ہے اور وہاں پر صرف یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے جو بالعموم سمجھا جاتا ہے 2.5% ہے، تو اس سے تو نہ صرف یہ کہ خرچے پورے نہیں ہوں گے، ریاست آگے چل ہی نہیں سکتی، اور دوسرا جو ماڈرن ورلڈ ہے جس میں ٹیکسیشن کا ایک پورا سسٹم اور ایک نظام ڈائریکٹ انڈائریکٹ بنا ہوا ہے، اس سے پھر اسلامی ریاست کیسے ہم آنکھ ہوگی؟
اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اس کو موضوع بنائیں، یعنی ایک مسلمانوں کی ریاست کے اندر آمدنی کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، دین نے اس کے لیے کیا ہدایات دی ہیں، عرف کے اندر کیا چیزیں ہیں جن کو دین قبول کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل الگ سے موضوع ہے.
ٹھیک،
لیکن چند اصولی باتیں یہاں عرض کی جا سکتی ہیں. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ کسی پر بھی آپ کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے، اس کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. ان میں سے تینوں چیزوں کو الگ الگ حرمت حاصل ہے جب تک کہ اذن خداوندی نہ ہو آپ کے پاس.
اچھا،
تو اصل میں جب آپ لفظ ٹیکس بولتے ہیں تو موجودہ زمانے میں آپ یہ بول دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ حق دے دیا گیا ہے، وہ اطمینان سے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے دین میں اس کے لیے آپ کو بنیاد بتانی پڑے گی، اس لیے کہ وہ میرا مال ہے جو آپ میرے پاس لینے کے لیے آئے ہیں. میری جان اگر آپ مانگیں گے تو آپ بتائیے کہ کس اصول پر مانگیں گے. میرا مال اگر مانگیں گے تو پھر بتائیے کہ کس اصول پر مانگیں گے. اگر تو آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم رضاکارانہ طور پر دے دو تو یہاں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ فلاں چیز میں کنٹریبیوٹ کر دیں، جس طریقے سے ہم بہت سے کاموں میں ڈونیٹ کرتے ہیں یا اعانت دیتے ہیں یا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا اسی طرح چیریٹی کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں، صدقات خیرات، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو، وہ کوئی حکمران ہے، وہ ارباب حل و عقد ہیں، وہ کوئی نظم اجتماعی ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مقدار میں آپ کا مال بالجبر آپ سے لے لے، تو ٹیکس کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ یعنی یہ حق تو کسی شکل میں بھی آپ کو نہیں مل سکتا. اس لیے کہ پھر وہی بات کہ کسی بھی حکومت کے لیے جو حقوق بھی ہوں گے، یا علم و عقل کے مسلمات میں اس کی دلیل ہوگی، اور یا اللہ کا اذن ہوگا.
ٹھیک،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے حکومت کا حق طے کر دیا ہے، اور وہ حکومت کا حق کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کو آپ زکوٰۃ کہتے ہیں. اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں بالکل غلط تصور ہے کہ وہ 2.5% ہے. زکوٰۃ مال میں اور بچتوں میں 2.5% ہے. زکوٰۃ بہت سے معاملات میں 5% ہے، 10% ہے، 20% ہے. یہ جس کو آپ عشر کہتے ہیں، خمس کہتے ہیں، یہ سب زکوٰۃ ہی کی مختلف صورتیں ہیں. عربی زبان میں وہ ایک تہائی یا 10 یا اسی طریقے سے پانچواں حصہ، اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کر لیے گئے ہیں. یہ سب کی سب زکوٰۃ کی قسمیں ہیں. ان کی تفصیل کے لیے الگ سے ایک نشست چاہیے جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے جس طرح کے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، اور جس طرح سے عام طور پر ہمارے ہاں اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا، کتنے وسیع پیمانے پر یہ چیز پھیل جاتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ نہیں کہ 22 کروڑ کی آبادی میں 10 لاکھ 15 لاکھ لوگ دے رہے ہوں، یہ نیچے تک جاتی ہے اور کروڑوں لوگ اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ اس روح کے ساتھ ادا کی جاتی ہے کہ یہ در حقیقت ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں ادا کر کے. یہ اس کا اذن اور اس کا حکم ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی حکومت یا اپنے نظم اجتماعی کو اس کو پیش کر دو. اس سے معیشت کو جو استحکام حاصل ہوتا ہے اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یعنی لوگوں کو آخری درجے میں یہ اعتماد ہو گیا کہ ہمارے اور حکومتوں کے درمیان ایک ہی مرتبہ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ ہمارے اموال میں کیا حق رکھتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس کو خود مقرر کر دیا ہے، کیونکہ حکومتوں کا استبداد اور حکومتوں کا جبر اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور اس میں آج بھی وہ جبر باقی ہے جو ٹیکسیشن کی صورت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو محدود کر کے، متعین کر کے، اپنے فیصلے پر منحصر کر کے معیشت کو بھی نجات دلا دی ہے کہ حکومتیں اس میں بے جا مداخلت کر کے اس کو دائیں بائیں کرتی رہیں، اور انسانوں کو بھی آخری درجے میں حریت کا پروانہ ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. ابھی لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کی کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں، انہوں نے اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا. اور ہمارے علماء نے اس کو جو صورت دے دی ہے ایک چیریٹی کی، اس کی وجہ سے لوگ اس پر غور ہی نہیں کرتے. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام میں اور خلفائے راشدین کی روایت کے مطابق اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں مسلمانوں کی حکومت کے لیے، جہاں وہ حکومت کر رہے ہو، کیا طریقے اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمائے ہیں جن پر اس حکومت کا نظم مالی لحاظ سے قائم کیا جائے گا. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ انکشاف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر بہت بڑی عنایتیں کی ہیں، ان میں ایک عنایت یہ بھی ہے کہ حکومتوں کے استبداد سے اور ٹیکسیشن کے ذریعے سے مختلف معاملات میں مداخلت سے اور معیشت کو درہم برہم کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی.
ہم سب یہ نقطہ جس خوبی سے آپ نے واضح کیا، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیلاً قانون عبادات میں جب زکوٰۃ زیر بحث آئے گی تب بھی بھی جانیں گے کہ اسلامی ریاست کی ذرائع آمدن کیا کیا دینی لحاظ سے ہو سکتے ہیں. ایک پہلو ضمنی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا, میں نے کہا آپ سے کہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ اگر حکمران مسلمان ہیں, ان کو دین نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں کے مال میں کوئی تعدی, کوئی تصرف, کچھ جبر نہیں کرنا, لیکن اگر وہ کرتے ہیں اس طرح سے, تو کیا حکمران دینی اور شرعی لحاظ سے کسی احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے؟ اور اس صورت میں جو مسلمان ہیں ان کی پھر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟
مسلمانوں کو پہلے کا شعور ہونا چاہیے. یہ جب کوئی آدمی جانتے بوجھتے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے, آپ وعید تو اسی وقت اسے سنائیں گے نا. تو اس وقت لوگوں کو جو تصویر دکھائی گئی ہے, حکمرانوں کو جو کچھ بتایا گیا ہے, یعنی ہمارے ہاں اسلام, اسلامی نظام, شریعت, اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ جو امتیازی خصوصیات ہیں اس کو مذہبی طبقہ بھی زیر بحث نہیں لاتا. ہمارے ملک میں کبھی یہ گفتگو علماء کی طرف سے نہیں ہوتی, مذہبی جماعتوں کی طرف سے نہیں ہوتی, کہ یہ جمعہ کا ممبر تو حکمرانوں کے لیے ہے. اس جمعہ کے ممبر پر تو خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی دوسرا آدمی کھڑے ہونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ کوئی آدمی کہتا ہے یہ بات؟ سب سے بڑا امتیاز جو مسلمانوں کی حکومت کا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ہاں حکمران کو ایوان اقتدار سے لا کر مسجد میں ہر ہفتے کھڑا کر دیا جاتا ہے, یعنی ہر ہفتے کے بعد جمعے کے دن. اور ہمارے ہاں بالکل اس ترتیب کو اڑ دیا گیا. ہم اصل میں مولوی صاحب کو ایوان اقتدار میں پہنچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں, تو ساری ترتیب الٹ گئی. اچھا, دوسری بڑی شناخت کیا تھی؟ آپ دیکھیے ابن خلدون نے مقدمے میں اس کو کیسے بیان کیا ہے. دوسری بہت بڑی شناخت یہ تھی کہ مسلمانوں کی حکومت میں ٹیکس نہیں ہوتا, وہاں زکوٰۃ لی جاتی ہے.
اچھا,
اور اسی طریقے سے دین میں لوگوں کے اموال سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی پیروی کی جاتی ہے, لیکن یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. زکوٰۃ کو ایک چیریٹی بنا کر رکھ دیا گیا ہے, اور اسی حیثیت سے حکومت بھی اس کو دیکھتی ہے, علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں. وہ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے تو بہت سے ہیلے بھی تراش لیتے ہیں, لیکن دین میں زکوٰۃ ہے کیا, اس کی شرحیں کیا ہیں, عشر کس کو کہتے ہیں, خمس کس کو کہتے ہیں, یہ مقداریں کیسی ہیں, موجودہ زمانے میں ان کا اطلاق کس طریقے سے ہوگا, نئی کیا مددات پیدا ہو گئی ہیں, وہ ہمارے ہم موضوع ہی نہیں ہے گفتگو کا. تو یہ دیکھیے کہ جو بڑی شناختیں ہیں اسلامی حکومت کی, وہ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کی طرف سے بھی اس طریقے سے زیر بحث ہی نہیں آتی, کبھی وہ بتائی نہیں جاتی, کبھی بیان ہی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو بس یہی تصور ہوتا ہے کہ عریانی اور فحاشی کے خلاف کیا اقدامات کرنے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ مذہبی لوگوں نے اسی کو اپنی علامت بنا لیا اور اسی کو بیان کرتے ہیں, جبکہ آپ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دیکھتے ہیں یا خلفائے راشدین کو, تو وہاں امتیازات ہی بالکل دوسرے ہیں. وہاں یہ ہے کہ مسجد میں حکمران کھڑا ہے, لوگوں کے سامنے ہر جمعے کو آنے کا پابند ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے اور اپنے آپ کو پیش کرے اور خطبہ دے. چنانچہ مسجد در حقیقت ریاست کے ساتھ متعلق ہو گئی ہے مسلمانوں کی حکومت میں. زکوٰۃ کے سوا ایک پائی بھی اگر وہ لینے کی جسارت کرے تو لوگ اس کو تلوار سے سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کہ یہ ساری کی ساری بساط بالکل الٹ دی گئی, اور وہ چیزیں زیادہ زیر بحث ہیں کہ جن سے در حقیقت اسلام, اسلام کی حکومت, یا مسلمانوں کے اندر دین اور شریعت سے کیا پاکیزگی, کیا طہارت اور کیا نعمت کا حصول ہوتا ہے, وہ زیر بحث ہی نہیں.
آپ سے جو ابھی آپ نے بات فرمائی, اس سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ریاست کی سطح پہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا یہ ہے ٹیکس کلیکشن کا. لوگ ٹیکس دینے پر آمادہ نہیں ہوتے, حکومتیں کس کس طریقے سے لوگوں سے ٹیکس لیتی ہیں, اور بحثیں بھی ہوتی ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, جب تک اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پر یہ سب چیزیں لے کے, مینڈیٹ لے کے لوگ نہیں جاتے. تو یہ جو اسلامی ریاست کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو ایک ہدایت کی ہے, اس میں تو یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو جاتا کہ حکمرانوں کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے نزدیک تو وہ عبادت ہے, میں تو اس کی دہلیز پہ اللہ کا حکم سمجھ کے رکھ کے آؤں گا اور آگے پھر نظم اجتماعی کے تقاضے پورے ہوں گے.
یہ اس کی ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی طاقت اس کے پیچھے آتی ہے, یعنی خدا کی طاقت, دین کی طاقت. اس میں کوئی آدمی اگر بےایمانی کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں, وہ عبادت میں خیانت کر رہا ہے. یعنی وہ چیز کے جو اصل میں ایک دنیوی عمل تھا, اس کو ہمارے دین نے ایک عبادت بنا دیا, اسی طرح کی عبادت بنا دیا جس طرح کہ نماز ایک عبادت ہے. اور نماز میں ہم اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں, یہ بھی در حقیقت یہ خدا کی نظر کیا جاتا ہے مال, اور چونکہ خدا کے پاس تو نہیں جانا ہوتا اس کو, تو وہ پھر حکم دیتا ہے کہ اب کس کو دینا ہے. تو اگر مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوگی تو ہم اپنے طور پر اس کو لوگوں کو دے دیں گے, یعنی جو اس کے حقدار ہوں, اور اگر حکومت قائم ہوگی تو ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم حکمرانوں کے سپرد کر دیں گے. چنانچہ یہی نظم ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیدنا صدیق نے, سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان نے, سیدنا علی نے, خلفائے راشدین کے بعد بھی لوگوں نے اختیار کیے رکھا. آپ بعد کے زمانے میں بھی بنو امیہ کے ہاں, بنو عباس کے ہاں جب یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے اپنے نظم اجتماعی میں کیا دنیا کے سامنے ایک نئی چیز رکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے آہستہ آہستہ حکمرانوں کا استبداد غلبہ پاتا چلا گیا، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہمارے ہاں مذہبی علم بھی اسی طرح کی باتیں کہنے کا عادی ہو گیا۔
اچھا ہم صاحب، ہمارے یہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہم تو جب دیکھتے ہیں بینکوں میں، ایک کوئی کہتے ہیں کہ نظام زکوٰۃ اور عشر موجود ہے، کوئی آرڈیننس بھی آیا تھا جنرل جالگ صاحب کے دور میں اور بینکوں میں وہ کٹتا بھی ہے، تو کسی نہ کسی سطح پہ تو ریاست اس زکوٰۃ کو لے ہی رہی ہوتی ہے ہم سے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک نظم بنایا گیا تھا، اور شروع شروع میں تو اس میں کافی سختی بھی تھی، لیکن پھر بتدریج چونکہ حکومت بھی اس معاملے میں نیم دلی سے کام کر رہی تھی، تصور بھی بالکل واضح نہیں تھا کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا، اس معاملے میں بہت سے ترددات تھے، تو نتیجے کے طور پر وہ اب ایک چیریٹی کی صورت بن کے رہ گیا۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ جو اگلا نقطہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں وہ احکام جو نظم اجتماعی کو دیے گئے ہیں وہ کیا کیا ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ ان کے شخصی معاملات یعنی نکاح، طلاق، تقسیم وراثت، لین دین اور اس نوعیت کے دوسرے امور میں اگر کوئی نزاع ان کے درمیان پیدا ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ مجھے بیان فرمائیے گا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت ہے تو اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، چار نمایاں ہمارے نزدیک مکاتب فکر موجود ہیں، وراثت کی تقسیم کے مسائل میں بھی اختلاف نظر آتا ہے، عام طور پہ نکاح و طلاق کے مابین تو بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو جب یہ کہا گیا ہے اسلامی حکومت کو تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شریعت جو ہے وہ ملک کا پینل کوڈ بن جائے گا، وہ لا بن جائے گا، اس کے لحاظ سے فیصلے ہوں گے؟
نہیں، یہ تو شخصی معاملات ہیں، شخصی معاملات میں تو ہر آدمی اپنے نقطہ نظر کے مطابق نکاح کرے گا، اپنے نقطہ نظر کے مطابق طلاق دے گا۔ ان چیزوں میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، یا ان کو کسی قاعدے میں لا سکتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ کیا گیا کہ نکاح کے لیے ایک فارم بنا دیا گیا، نکاح نامہ بنا دیا گیا، آپ طلاق کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصلاً یہ شخصی معاملات ہیں، ان میں کوئی حق نہیں ہے کسی حکومت کو مداخلت کرے، یعنی میراث کے معاملات میں، آپ کی جائیداد کے معاملات میں، اس کی تقسیم کے معاملات میں، آپ کی تعلیم کے معاملات میں، آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے کہاں تک استفادہ کرنا ہے، کہاں تک نہیں کرنا، اسی طرح تفریح کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس طرح نہیں کرنی، ان تمام معاملات میں جو شخصی چیزیں ہیں جن میں آپ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں، آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق آپ نکاح کریں، اس کے مطابق آپ طلاق دیں، اس کے مطابق آپ میراث تقسیم کریں، اس کے مطابق آپ موسیقی سننا چاہتے ہیں سنیں، آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں بنائیں، آپ تعلیم پانا چاہتے ہیں پائیں، آپ لباس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کریں، اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت ہے تو وہ ہدایت اصل میں تعلیم کا موضوع ہے، وہ تلقین کا موضوع ہے، ممبر پر تلقین کی جائے گی، علماء بھی تلقین کریں گے، جو لوگ صاحب علم ہیں وہ لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، تربیت بھی دیں گے، یہ سارے کام ہوں گے، لیکن اس معاملے میں لوگوں کی رائے جو کچھ بھی ہوگی وہ اس میں آزاد ہیں کہ وہ عمل کریں۔ اب اگر کوئی معاملہ ان میں سے دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے اور کوئی نزاع پیدا ہو گیا ہے، تو نزاع پیدا ہونے کے بعد ان میں سے کوئی اپنا مقدمہ لے کے حکومت کے پاس آئے گا، جیسے طلاق کے معاملے میں ہو گیا، نکاح کے معاملے میں ہو گیا، حقوق کے معاملے میں ہو گیا، بچے کی حضانت کے معاملے میں ہو گیا، مقدمہ لے کے آئے گا، یعنی حکومت اس میں اپنے طور پر مداخلت کا حق نہیں رکھتی، وہ مقدمہ لے کے آئے گا تو اب فیصلہ کرنا ہے، یعنی گویا ایک نزاع ہے جس کا فیصلہ کرنا ہے، تو نزاع کے فیصلے کا حق ظاہر بات ہے کہ حکومتی کے پاس، اس لیے کہ جب نزاع ہوا تو نزاع کی بنیاد کیا ہوگی، کسی کی حق تلفی ہو گئی، اس کے علاوہ تو نزاع ہو نہیں سکتا نا، یعنی نزاع یا جھگڑے کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ جو حقوق میرے اور آپ کے درمیان طے تھے، میرے اور میری بیوی کے درمیان طے تھے، میرے اور والدین کے درمیان طے تھے، عرف نے طے کیے تھے، مذہب نے طے کیے تھے، جن پر عام حالات میں عمل ہو رہا تھا، ان میں کسی موقع کے اوپر کوئی خرابی ہو گئی، ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں کاروباری معاہدات کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو چیز چاہے اس میں لکھ لیں، جو شرائط چاہے طے کر لیں، لیکن اگر نزاع ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو پھر وہ ایک دیوانی مقدمہ بنتا ہے۔
ٹھیک،
تو جس وقت آپ حکومت کے پاس جائیں گے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس اصول پر فیصلہ کرے، یعنی آپ کے نزاع کو چکانے کے لیے، تو اس میں دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ خود آپ ہی کے مسلک کے مطابق کرے، لیکن اس سے چونکہ ایک بڑی انارکی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ لوگ اپنے معاملات اپنے طور پر طے کریں جو کچھ بھی ہیں، لیکن اگر وہ عدالت میں آ جاتے ہیں تو پھر جو آپ کے نزدیک یا حکومت کے نزدیک یا ارباب حل وقت کے نزدیک یا عدالت کے نزدیک یا جج کے نزدیک، جو بھی آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، جو شریعت کی تعبیر ہے، وہ پھر نزاع کا فیصلہ اس کے مطابق کر دے گا۔ تو گویا یہاں پر یوں نہیں ہے کہ آپ حکومت کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ خود جا کے نکاح کے معاملے کو طے کرے یا وہ میراث کے معاملے کو طے کرے یا وہ آپ کو کسی چیز کا پابند کرے. عرف نے، مذہب نے، رواج نے جو چیز طے کر دی ہے اور جس چیز کو آپ اپنی رائے کے مطابق اختیار کر رہے ہیں یا دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ان کی باہمی رضامندی سے اس کے شرائط طے ہو گئے ہیں، ان میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں. البتہ جس وقت جھگڑا ہو جائے گا تو پھر وہ کیا مسئلہ پیدا ہوگا؟ وہ حق تلفی کے ازالے کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ حکومت کا اختیار شروع ہی اس وقت ہوتا ہے یا حق تلفی ہو گئی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے. اس وقت پھر حکومت اپنی تعبیر کے مطابق جو فیصلہ کرے گی وہ سب لوگوں کے لیے ماننا ضروری ہو.
اچھا صاحب، اس میں ایک ضمنی پہلو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے بتایا نزاع ہو گیا ہے، اب وہ ریاست کے پاس گئے ہیں، اب وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو مثلا کوئی شخص سے کہتا ہے کہ جی میں تو ایک معاملے کے اندر اس فقہ کا قائل ہوں، دوسرے معاملے میں اس فقہ کا قائل ہوں، اب وہ عملی لحاظ سے وہاں پر اس کو جو فقہ مفید لگ رہی ہوگی تو وہ اس کو مان لے گا. تو ہمارے جو ایک پورا تصور پیش کیا جاتا ہے تقلید کا، کیا وہ بھی اسی انتظامی ضرورت سے پیدا ہوا کہ اگر آپ ایک امام کو مان رہے ہیں تو پھر ہر معاملے میں کنسسٹنٹ رہیں چونکہ قانون اس کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ متعلق ہو؟
ایسا ہی ہے بالکل. یعنی جب آپ نے ایک باقاعدہ حکومت قائم کر لی تو پھر لوگ جب اپنا مقدمہ لے کے آئیں گے تو وہاں قانون میں ایک یعنی تسلسل بھی ہونا چاہیے، کسی اصول پر بھی اس کو ہونا چاہیے. یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ ایک جگہ پر عدالت ایک فیصلہ کر دے، دوسری جگہ دوسرا فیصلہ کر دے. اس کے لیے یہ ضروری خیال کیا گیا کہ کوئی ایک مسلک، ایک مکتب فکر اختیار کر لیا جائے. جیسے بعض جگہوں پہ احناف کا نقطہ نظر اختیار کیا گیا، بعض جگہوں پر مالکیہ کا، بعض جگہ پر شوافے کا اختیار کر لیا گیا. یہ ہمارے پرانے زمانے میں طریقہ اختیار کیا گیا. موجودہ زمانے میں بھی آپ ان میں سے جو طریقہ بھی چاہیں اختیار کر لیں. میرے نزدیک دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں جو دستور بنایا گیا تو اس میں یہ طے کر لیا گیا کہ جن جن معاملات میں بھی قانون میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، یعنی قانون میں اوپر سے کوئی قانون نہیں بنایا گیا یا کوئی ضابطہ نیا نہیں بنایا گیا یا کسی چیز کی تعبیر قانون نے نہیں کر دی، وہاں پر فقہ حنفی کے مطابق عمل کیا جائے گا. تو یہ تو ایک عملی ضرورت ہے، ایسے ہی ہوگا، اسی طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہی طریقہ زیادہ اچھا تھا، یہاں ترتیب بالکل الٹ دی گئی. یعنی یہاں کیا کیا گیا کہ پہلے ہم نے اوپر سے یہ بات کی کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اب یہ تو ہوا نا مستقبل کے بارے میں کہ نہیں بنے گا، سوال یہ اس وقت جو بنے ہوئے ہیں ان کا کیا کیا جائے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہم نے بنا دی ہے، وہ ان قوانین پر نظر ثانی کرتی رہے گی. اب جب اس کی بھی سفارشات کبھی زیر بحث ہی نہیں آئیں، کبھی ان کو پارلیمنٹ موضوع بنانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے ایک وفاقی شرعی عدالت بنا دی. تو اس طریقے سے ہم نے اوپر سے معاملے کو لیا، جبکہ اس میں بھی صحیح طریقہ یہی تھا کہ جب تک پارلیمنٹ کسی معاملے میں قانون سازی نہیں کرتی، دینی معاملات میں جو لوگوں کے درمیان ایک فکر رائج ہے اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے اور اسی کی بنیاد پر عدالتیں حکم دیں گی. البتہ جب پارلیمنٹ کسی چیز کے بارے میں قانون سازی کر دے گی تو اگر وہ قانون سازی اوپر سے آئے گی اور وہ اس فقہی مسئلے میں مختلف ہوگی تو پھر اسی کے مطابق عمل کیا جائے. یہ میرے نزدیک صحیح ترتیب وہی تھی جو افغانستان میں انہوں نے اختیار کی، یعنی 2004 کے دستور میں.
اچھا،
جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تک نافذ تھا اور اس وقت بھی عملاً تو وہی دستور ہے، اس لیے کہ کوئی نیا دستور ابھی نہ بتایا گیا ہے نہ کوئی نیا نظم بنایا گیا ہے. اس دستور کی اسلامیت ہمارے مقابلے میں زیادہ عملی ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. تاہم یہاں ایک دوسرا طریقہ اختیار کر لیا گیا، اس میں کوئی خاص بحث نہیں کرنی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ معاملات جو شخصی معاملات ہیں، جب تک دو لوگوں کے درمیان ان میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے اور وہ دو لوگ کوئی معاملہ کر رہے ہوں اور اس میں حق تلفی کا معاملہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ریاست کو، حکومت کو کوئی مداخلت کا حق نہیں. جب وہ کسی حق تلفی کے ازالے کے لیے آئیں گے، آپ کی عدالت سے رجوع کریں گے یا کوئی ایک فریق آ کے اپنا مقدمہ پیش کرے گا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ پھر آپ اس رائے کے مطابق کریں گے جس کو ریاست کی سطح پر قانون مان لیا گیا ہے، خواہ وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، خواہ وہ کسی آرڈیننس سے آیا ہے، یا وہ فقہ حنفی کو ایک عمومی قانون یا فقہ شافعی کو ایک عمومی قانون کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے. اس میں پھر یہی طریقہ صحیح ہوگا، ورنہ انارکی پیدا ہوگی.
آخری سوال غام صاحب، ضمنی سے سوال اس پوری بات کے اوپر کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ حکمرانوں کے پاس اگر کوئی مذہبی معاملات میں نزاع کے بعد کوئی چیز کیس آتا ہے تو اب انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو پھر اس ہدایت کے بعد اس بات کی گنجائش کیسے باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی اور پیرلل ملکی قانون بھی اس معاملے میں بناؤ؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر وراثت کے اندر کوئی نزاع ہو گیا ہے میرے اور کسی میرے مسلمان بھائی کے درمیان، تو اب مسلمانوں کی ریاست میں تو جو کچھ دینی روایت جس بھی فقہ کی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، کسی دوسرے قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتا؟
یہ تو ممکن ہی نہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو چیزیں بھی حکومت سے متعلق ہوتی ہیں ان میں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون، یعنی جب اللہ نے ایک قانون دے دیا ہے کسی معاملے میں تو جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ وہ نافرمان ہیں، وہ ظالم ہیں، وہی تو اصل میں خدا کا اور خدا کے قانون کا انکار کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اس طرح اس کو ظلم، فسق اور کفر قرار دے دیا ہے، کوئی مسلمان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے انفرادی طور پر اس پہ عمل کرنا ہے، جو معاشرے کو حکم دیا گیا ہے حکومتیں اس کی پابند ہیں، تو شخصی معاملات میں حکومتوں کو کیا کہا گیا ہے؟ یعنی لوگوں کے معاملات میں مداخلت کی ہی نہیں جا سکتی، کوئی حق تلفی کا معاملہ مقدمہ بن کے آئے گا تو وہاں اللہ کے قانون کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔
اچھا، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم اور حساس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ دین اسلام کی روشنی میں اگر اسلامی ریاست کا وجود سامنے آتا ہے تو وہ کون سی ہدایات ہیں، وہ عملی تصویر کیا ہے، وہ کون سی ایسی پریکٹیکل ایڈوائسز اور انسٹرکشنز ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہے، اور اس کی عملی افادیت اور تصویر کیا بنتی ہے۔ گاندھی صاحب کے آرٹیکل اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیے کے اندر وہ احکام جو نظم اجتماعی سے متعلق ہیں ایک ایک کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں۔ یہ فہرست ابھی طویل ہے، جاری ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پروگرام میں بھی زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔